نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ قرآن مجید کے 15 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے. آج جس آیت سے تلاوت کی گئی ہے ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر, یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر آپ حضرات خطبوں میں سنتے ہیں, خطبوں کے آخر میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ یہ جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی. کئی لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے, یعنی اس آیت کے نازل ہونے پر وہ مسلمان ہوئے, جیسے کہ ایک صاحب اقسم صفی, ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رسالت کا, تو اس نے چاہا کہ وہ خود جا کر اس کی تحقیق کرے, لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے سردار ہیں, آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اپنے قبیلے کے دو آدمیوں کو بھیجو اور وہ جا کر تحقیق کریں اور پھر مجھے آ کر بتائیں. چنانچہ دو آدمی وہاں گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دو باتیں کی, من انتا و ما انتا, آپ کون ہیں اور کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پہلے سوال کے جواب فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں, اور دوسرے میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا نبی اور رسول ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی, ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. انہوں نے کہا کہ دوبارہ آپ اس کو پڑھیے. آپ نے دوبارہ پڑھی, دو تین چار مرتبہ جب پڑھی یہاں تک کہ وہ ان کو یاد ہو گئی, تو یہ وہاں سے واپس ہوئے اور جا کر انہوں نے اپنے سردار سے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ چاہا تھا کہ ان کے حسب نصب کے بارے میں پوچھیں, تو انہوں نے اپنے حسب نصب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور صرف اپنے والد کے نام بتانے پر اکتفا کیا, یعنی اپنا نام اور اپنے والد کا نام. لیکن جب ہم نے تحقیق کی لوگوں سے تو پتا چلا کہ وہ انتہائی عالی نصب ہیں, شریف النصب ہیں, لیکن اس بات کی طرف ان کی خاص توجہ نہیں تھی. البتہ انہوں نے ہمیں کچھ باتیں بتائی, تو انہوں نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر جب سنائی ان اللہ امر بالعدل والاحسان, تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں, برائیاں اور رذائل سے روکتے ہیں, اور اس نے کہا کہ تم لوگ فوراً جلدی کرو اس سے پہلے کہ دوسرے قبائل مسلمان ہوں, تمہیں چاہیے کہ تم جلد از جلد جا کر مسلمان ہو جاؤ تاکہ لوگ تم سے سبقت نہ کر پائیں. بہرحال اس آیت کی وجہ سے چونکہ اس میں تعلیم ہے جامع ترین, تین باتوں کا حکم دیا ہے, ان اللہ امر بالعدل, احسان اور ایتاء ذی القربى, قرابت داروں کو دینے کا, اور تین باتوں سے روکا ہے, ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, بے حیائی کے کاموں سے, منکرات سے اور ظلم سے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں. تو یہ بہرحال جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی. اس آیت کی بنا پر حضرت عثمان بن مازون بھی غالباً فرماتے ہیں کہ شروع میں دیکھم دیکھی مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن دل میں ایمان گھر نہیں کیا تھا اسلام ایمان نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ میں جب گیا تو آپ پر وحی کے آثار ہوئے, اور جس طرح وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو جاتے تھے تو ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہوئی, اور جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں محبوب ہو گئے اور آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. ایسے ہی اور بھی بہت سے واقعات ہیں, بہرحال جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص بھی, مرد ہو یا عورت, جو بھی عمل صالح کرے گا, من ذکر نہ انسا, چاہے وہ عورت کرے یا مرد کرے, وہ مومنن, بس حال یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر وہ کرے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کو بہترین اجر بھی عطا فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ دین نے ہمارے اس میں تفریق نہیں کی ہے, کوئی عورت بھی کسی بھی مرد سے آگے نکل سکتی ہے, یہ میدان ہے کہ جس میں جس کا جی چاہے آگے نکلے. کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کا جو درجے کے اعتبار سے ہزارہ مردوں سے آگے ہوں گی دینی اعتبار سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، اور اسی طریقے سے جتنی بھی امہات المومنین اور دیگر اس زمانے کی جو خواتین تھی، ہمارے اس زمانے کے تو شاید تمام مردوں سے آگے ہوں، اور اس زمانے کے بہت سے مردوں سے وہ آگے تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے بہت شاگرد تھے، تو اللہ نے انہیں علم کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، تقویٰ بھی عطا فرمایا تھا، عمل صالح والی معاملہ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ کوئی مرد کا مقام زیادہ اونچا ہے یا مرد عورت کا مقام، بلکہ جو بھی اس میدان میں تقویٰ اختیار کرے، اچھے اعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے اور ان کو آگے نکال دیں گے دوسروں سے. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے کفر کے کلمات کہنے پر، یعنی کسی نے اس پکڑ لیا، کوئی کافر مل گیا خدا نہ کرے، اور اب وہ مجبور کر رہا ہے کہ کفریہ کلمہ کہو، اگر تم نہیں کہو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی مار بھی سکتا ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے اس سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی جو شخص کفر کا کلمہ کہے، اللہ کے بارے میں کوئی کفر کا کلمہ کہے ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ اس کو مجبور کر دیا گیا کہ اگر تم نے نہیں کہا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو اگر وہ اس نے ایسا کلمہ کہہ دیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، تو انشاءاللہ اس سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. غالباً یہ آیت نازل ہوئی حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار اور دیگر بعض صحابہ کرام جن کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور پھر ان پر بڑے ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ مجبور کیا کہ تم اللہ کے بارے میں کفریہ کلمات کہو. تو حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ نے، یہ دونوں میاں بیوی تھے، انہوں نے تو بالکل منع کر دیا کہ قتل، چاہے تم ہمیں مارتے ہو تو مار دو، قتل کرنا ہے کر دو، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہیں گے. یہاں تک کہ ان بدبختوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا. حضرت سمیہ تو وہ مظلوم خاتون ہیں، اور سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ اسلام میں ان دونوں کی ہے کہ دو اونٹوں سے اس نے ان کے پیر باندھے اور دونوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا، یعنی بیچ میں سے بالکل چیر دیا. اللہم حفظنا من، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا اونچا مقام دیا. بہرحال سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ اور اسلام کی شہادت جو ہے وہ انہیں حاصل ہوئی. اور اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کے بارے میں کوئی کفر یا کلمہ کہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا لیکن کفر یا کلمہ نہیں کہا. اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو پسند کیا کہ شہادت کا مرتبہ حاصل کریں، اور انہوں نے بھی کفریہ کلمہ نہیں کہا. البتہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجبور کرنے پر کفریہ کلمہ کہہ دیا، لیکن بہت پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ جب تم یہ ایسے کلمہ کہہ رہے تھے تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ تو فرمایا کہ الحمدللہ دل میں تو ایمان جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، یعنی دل میں کوئی تردد کی کیفیت نہیں تھی، دل تو اللہ کی محبت میں دھڑک رہا تھا، دل ایمان سے بھرپور تھا. تو فرمایا کہ بس تمہیں اس کہنے کی وجہ سے کچھ نہیں، یعنی چونکہ مجبور کر دیے گئے اس لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا جنہوں نے ایسا معاملہ کیا. یہاں فائدے کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مجبور اگر کر دیا جائے تو اس کا اثر اگرچہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ چاہے آخرت کے اعتبار سے جو بھی معاملہ ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے معاملات اس کے مطابق ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبردستی کسی کو مجبور کرے طلاق دینے پر اور وہ طلاق دے دے کسی کے مجبور کرنے پر، تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، اور حقیقت تو حقیقت ہے ہی. اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو مجبور کر دیا اور اس نے زبان سے کہہ دیا تو ایسی صورت میں بہرحال طلاق واقع ہو جائے. تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ مسئلہ معلوم ہو، بعد میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ہمیں مجبور کر دیا تھا اور اور یہ ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ معاملہ اور مسئلہ ایسا ہے, نکاح کا معاملہ ہو یا اطاق کا ہو یا طلاق کا. اسی طریقے سے آگے سورہ بنی اسرائیل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, اور یقیناً معراج کا واقعہ ایک امتیازی واقعہ ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس عالم بالا میں تشریف لے گئے اور وہاں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا, اور بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھیں. اور یہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں یہ بھی وہیں کا تحفہ ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی. ابتدان 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آسمان پر ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جا رہے ہیں, میری امت سے ایک نماز نہیں پڑھی گئی, دو نہیں پڑھی گئی, تو آپ 50 نمازیں دن رات میں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ عالم استغراق میں تھے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کے دیدار کی وجہ سے بالکل کھوئے ہوئے تھے ایک طرح سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, اور اس طرح سے غالباً پانچ مرتبہ آنا جانا ہوا, تو پانچ نمازیں پھر رہ گئیں, اور آخر میں یہ ارشاد ہوا کہ اگرچہ نمازیں تو پانچ ہی ہیں لیکن ہم ثواب پچاس ہی کا لکھیں گے. یعنی اب بھی ہمارا معاملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پانچ پڑھو گے لیکن ہر نماز کا اجر و ثواب 10 گنا ہوگا, تو پانچ کا ثواب 50 گنا ہوگا, تو نماز کا اجر و ثواب 50 ہی لکھا جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے, کرم ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے کا ہار بن جائے گا. ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں نام اعمال لکھا جا رہا ہے, ہمارا ایک کتابچہ لکھا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتابچے کو گلے کا ہار بنا دیں گے, یعنی لازمی طور پر ہر انسان کے ساتھ اس کا نام اعمال ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن یہی کافی. یعنی تم نے جو کچھ کیا تھا خود فیصلہ کرو کہ جو کچھ کیا تھا تم نے اس میں لکھا ہوا ہے, اب تم ثواب اور بدلہ جزا جو بھی ہے سزا خود ہی اس کا تعین کرو کہ تمہیں کتنی سزا ملنی چاہیے اور کتنا اجر ملنا چاہیے تم نے جو کچھ کیا. تو ہر انسان اپنے نام اعمال کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اقرأ کتاب وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیں گے اور فرمائیں گے اقرأ کتابک, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے, اپنا حساب کرو اس کو دیکھ کر. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو آدمی دنیا میں ہدایت پر چلا تو وہ ہدایت اس کے اپنے نفس کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها, اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا اثر بھی اس پر ہوگا خود ہی. یعنی ہدایت پر اگر کوئی چل رہا ہے یا ہدایت کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے تو یہ ہدایت اس کی اپنی ذات کے لیے ہے نفع بخش, اور اگر خدا نہ کرے کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو اس گمراہی کا جو مضر اثرات ہیں وہ بھی اس کی اپنی ذات پر ہیں. اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا, والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. خاص طور پر یہاں پر کچھ جو ہے وہ احکام بیان کیے گئے. والدین کے ساتھ کا معاملہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, تم انہیں اف بھی نہ کہو, یعنی لفظ اف کا جو کلمہ ہے یہ کہنا بھی جائز نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی کوئی کم تر درجے کا کلمہ ہوتا, یعنی اف سے بھی کم تر درجے کا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرماتا. اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ والدین اگر کسی بات کا حکم دیں اور آدمی بعض اوقات ہوتا نا لمبا سا سانس بھرتا ہے خالی, فرمایا یہ بھی ان کو تکلیف دینے میں شامل. یعنی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک سانس سا بھرا جس سے ظاہر کیا کہ بیزاری کا اظہار جس کو کہتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے والدین کے ساتھ. اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی ہے کہ یعنی ان کے احکام مانتے رہو اور آخرت کے اندر جو ہے ورنہ اس کی سزا تمہیں ملے گی. تو بعض نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ والدین نے ظلم بھی کیا ہو, آپ نے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, اگر ظلم بھی کیا ہو تب بھی. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ حدود ہیں کہاں تک بات ماننی ہے کہاں پر نہیں ماننی، لیکن ان کی بے ادبی، بے احترامی، ان کے ساتھ بے سلوکی، برا سلوک، یہ جائز نہیں ہے کسی طور پر. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں ڈانٹو جھڑکو بھی مت کسی بات پر. ہمیشہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، آپ تو اماں ایسی کہتی رہتی ہیں، بس عام طور پر باپ کو تو نہیں کہتے لیکن ماں کو، ماں سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے اولاد، تو ماں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو، اور صرف نرمی ہی نہیں بلکہ فرمایا وقفظ لهما جناح الذلت من الرحمہ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو، یعنی مقام ذلت میں رکھو ان کے سامنے، اور ان کو عزت کا مقام دو، اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں ان کے سامنے انتہائی ذلیل ہوں. وقفظ لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا. یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ باوجود اس کے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود کچھ بھی پھر بھی کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو اللہ سے درخواست کرتے رہو رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، مجھ پر کرم کیا، رحم کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دیکھو تمہارے والدین تمہیں بچپن میں پالتے ہیں، تمہاری بعض ایسی باتیں جو اچھی نہیں ہوتی لیکن انہیں برداشت کرتے ہیں، بار بار تم ایک چیز کی ضد کرتے ہو لیکن تمہیں تمہاری اس ضد کو بھی پوری کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھی بچہ ہے بے جا ضد کر رہا ہے. لیکن اب جب والدین بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو وہ بچے کی جگہ پر آ گئے اور تم بوڑھے، تم جوان ہو گئے، تو اب والدین چونکہ مزاج میں چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے، بیماری بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس بنا پر تم اب ان کے بڑھاپے میں تم خیال کرو ایسے ہی جیسے کہ بچپن میں انہوں نے تمہارا خیال کیا. ایک عجیب واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی شکایت کی کہ میرے والد میرا حق ادا نہیں کرتے. تو آپ نے ان کے والد کو بلوا لیا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لیتے ہیں میرے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنے والد کو ہمارے پاس بھیج دو. تو یہ بچہ اپنے والد کو بلانے گیا، ادھر سے جبریل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جس شخص کو بلایا ہے جب وہ آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ اس نے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں، ابھی اشعار اس کی زبان پر جاری نہیں ہوئے، نہ کانوں نے سنے، لیکن آپ اس سے کہیے گا کہ وہ اشعار سنائے جو دل ہی دل میں اس نے اپنے کہے ہیں. بہرحال وہ اپنے والد کو بلا کر لایا، اس کے والد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا شکایت کرتا ہے کہ تم اس کا مال کھا جاتے ہو، اس کا حق صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے. تو اس شخص نے کہا کہ اسی سے پوچھ لیجئے کہ میں وہ مال کہاں پر خرچ کرتا ہوں، یا اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی ایک پھوپھی ہے اس پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی ایک خالہ ہے اس پر خرچ کرتا ہوں، تو اگر اس کے علاوہ میں کہیں مال خرچ کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا دے، یعنی میں اسی کی پھوپھی، خالہ اور اپنی ذات کے علاوہ اس مال کو کہیں خرچ نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں بات سمجھ گیا، اب تم مجھے وہ اشعار سنا دو جو ابھی تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر معاملہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، ابھی میں نے زبان پر وہ اشعار کہے نہیں ہیں، دل ہی دل میں میں نے ان کو دہرایا تھا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ یقیناً آپ کو کسی بتانے والے نے بتایا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا ہے، تو آپ کی نبی ہونے پر ہم اور زیادہ ایمان لاتے ہیں، اور زیادہ ایمان ہمارا پختہ ہوتا ہے. چنانچہ اس نے پھر کچھ اشعار سنائے جس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے بچپن میں تمہیں پالا پوسا، تمہاری سردی اور گرمی کی جو تکالیف تھی ان کو برداشت کیا، تمہیں سوکھے میں سے سلایا اور خود گیلے میں سویا، اور ذرا سی تکلیف میں جو ہے وہ پریشان ہو گیا اور یہ سمجھنے لگا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، حالانکہ مرنا حق ہے، اور جب کسی کی موت آ جائے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری فکر میں لگا رہا. تو اس طرح کے کچھ اشعار تھے. جب اس نے یہ اشعار سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں یہ کہا کہ میں نے تمہارے بچپن میں جو کچھ تمہارے ساتھ سلوک کیا، کم از کم تم مجھے اپنے ایک پڑوسی ہی کا درجہ دے دو کہ جس طرح ایک شریف پڑوسی کسی پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو تم اپنے باپ کو ایک پڑوسی سمجھ کر کوئی اچھا سلوک کر لو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ اشعار پڑے گئے تو آپ نے جو ہے وہ یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور آپ نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور فرمایا کہ انت و مالک لی ابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے، یعنی تیری اپنی حیثیت کیا ہے، تو بھی تو باپ ہی کے نطفے سے ہے. تو اس لیے فرمایا انت و مالک لی ابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے، یعنی تجھے کوئی حق نہیں. اس سے یہ پتا چل گیا کہ اولاد کو باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں. اگر باپ غلط بھی کر رہا ہے تو انتقام لینے کا حق نہیں ہے، البتہ ان کے حق میں دعا کرتا رہے، پہلے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دے. لیکن اگر سمجھانے پر بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، باز نہیں آتے، تو پھر سمجھانا بھی چھوڑ دو، پھر ان کے لیے صرف دعا کرتے رہو. اور کسی معاملے کے اندر اگر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، بیوی سے معاملے ہیں، دیگر معاملات ہیں، بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ تب بھی تم بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے انتقام لے، اور البتہ ان کے حق میں بہتر کرتا رہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دل میں کڑن ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یقیناً جب ماں باپ غلط کر رہے ہوں گے تو بیٹے کو احساس تو ہوگا کہ ماں باپ غلط کر رہے ہیں، تو اس سے دل میں تکلیف بھی ہوگی اسے، اور بعض اوقات یہ بھی سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی اس کڑھن کو اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو اور تمہارا ارادہ انہیں ایذا دینے کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے اوابین، بہت ہی رجوع کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں. یعنی اگر پھر بھی کچھ غلطی کبھی ایسے ہو جائے، غیر ارادی طور پر کوئی لفظ زبان سے نکل جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لہذا زیادہ دل تنگ نہ کرو، کیونکہ دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ کما رہے ہوں، کوئی بات ہماری زبان سے نکل گئی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی بات کوئی غیر ارادی طور پر اگر سرزد بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے. اور اگلا حکم فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو، مسافروں کو، اور فضول خرچی نہ کرو. اور ساتھ میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی اتنی کنجوسی بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ گردن سے باندھ دو، جیب میں جانے ہی نہ دو، ایسا بھی نہ کرو. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا، اور نہ اس کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو. یعنی اعتدال والا راستہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، نہ تو ایسا کرو کہ جو کچھ ہے وہ سبھی لٹا دو. دیکھیے شریعت اسلامیہ نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے. ابھی جو چند دن پہلے میں نے واقعہ سنا تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے جب سچ بولا تھا اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مال ہی سبب بنا ہے، مال سبب بنا ہے جہاد میں رہ جانے کا، اس لیے میں اپنا سارا مال چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں دے دوں. آپ نے فرمایا کہ سارا مال نہ کرو خرچ. تو کہا کہ اچھا پھر آدھا مال خرچ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ آدھا بھی نہ کرو. تو انہوں نے کہا اچھا پھر تہائی مال. آپ نے فرمایا کہ ہاں تہائی مال دے دوں. تو بات یہ ہے کہ اس سے منع فرمایا کہ سارا کا سارا مال آدمی دے دے اور بعد میں پریشان ہوتا پھرے اور پھر لوگوں سے سوال کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو اتنا کھلا رکھو کہ جو آ رہا ہے اس کو لٹا رہے ہیں دے رہے ہیں، اور نہ اتنا جو ہے وہ گردن سے باندھو کہ صحیح جگہ پر بھی خرچ نہ کرو، ایسا نہیں. بعض اوقات سارا مال بھی اگر خیر کی جگہ پر خرچ کر دیا جائے تو وہ اسراف نہیں کہلاتا، اور بعض اوقات غلط جگہ پر اگر 10 روپے بھی خرچ کیے جائیں تو وہ بھی اسراف. اس لیے اس کا جو ہے وہ کہاں پر اسراف ہوگا کہاں اسراف نہیں ہوگا اس کو معلوم کرنا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب حضرت حسن کو اور بعض دیگر حضرات کو، کیونکہ وہ دیا کرتے تھے مال اور دیگر چیزیں، اور آگے بھی ماشاءاللہ ایسے تھے کہ وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ یہ فرمایا کہ اسلام میں اسراف نہیں، یعنی اسراف اتنا اسراف نہ کریں آپ کے سارا مال خرچ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں. اگر ہم خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ اسراف نہیں کہلاتا. اسراف وہی ہے کہ آدمی غلط جگہوں پر اس کو خرچ کرے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو. منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ صاحب ایک بچہ ہی ہونا چاہیے، دو ہی ہونا چاہیے، ضبط تولید اور اس سے کے جو پروگرام ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. بعض اوقات اللہ نہ کرے کسی معاملے میں دونوں بچے مر گئے، اب ہم تو سب کچھ ختم کرا چکے ہیں، اب کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا. تو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، رزق ہم دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں رزق کی کشادگی کرتے، لیکن تم نے اس کو آنے سے روک دیا، تمہارا رزق بند ہو گیا. اس لیے یہ تصور غلط ہے، جاہلانہ تصور ہے کہ صاحب اولاد بڑھے گی تو رزق کہاں سے لائیں گے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، یہ جاہلانہ سوچ ہے. اللہ رب العزت نے اس سوچ کو منع فرمایا، فرما ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو رزق کی تنگی کے خوف سے. نحن نرزقہم ویاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. پہلے یہاں پر ان کو رزق کہا کہ رزق ہوں، ہم انہیں دیکھیے ماں کے پیٹ میں کون رزق دے رہا ہے. اگر بات یہ ہے کہ ہمارے ہی سب کام ہوتا، ہم ہی رزق دے رہے ہوتے، تو ہم نے کیا ایسے صورت اختیار کی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کے لیے خوراک مہیا کر دی ہے. نحن نرزقہم ویاہم، کہ ویاکم ان قطرہم کان خطاً کبیرا، یہ بھی جو ہے وہ قتل ہے اور بدترین گناہ بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ولا تقربوا الزنا انه، ایک اور حکم فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، انه کان فاحشہ، اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو بہرحال یہ اس سے بھی منع فرمایا. اور آگے فرمایا ولا تقتلوا، یہ دیکھیے اس میں خاص بات یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی جن کاموں جو اسباب پیدا ہوتے ہیں زنا کے، ان سے بھی رکو. اب مثلا یہ کہ بدنظری ہے، تنہائی میں ملاقات ہے کسی سے، اور اس قسم کی مجلسیں مخلوط مجلسیں ہیں جس میں بے حیائی پھیلتی ہے اور جس میں تعلقات آگے بڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے کام بھی مت کرو. زنا تو بات کی بات. اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ مومن آدمی، اور پھر وہ بھی شادی شدہ ہو، اور پھر اگر وہ زانی ہو، تو اس کے بارے میں سخت ترین وعیدیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی ان کی شرمگاہوں سے دوزخ میں ایسی بدبو اٹھے گی کہ جہنمی لوگ بھی پریشان ہوں گے. اللہم حافظنا. اور انتہائی بدترین جو ہے وہ عمل ہے جس سے منع کیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ بوڑھا اور زانی، یعنی ایک تو بوڑھا ہو اور پھر زنا بھی کرے، تو یہ بھی بدترین، اللہ رب العزت کی نظر میں انتہائی معیوب ہے کہ کوئی شخص اس طرح کا جرم کرے. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کے ساتھ ایسا عمل کرے. آج تو کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ پڑوس کئی معاملہ جو ہے ہم خراب کریں. تو سخت ترین وعیدیں ہیں. اصل میں ہم چونکہ جائزہ نہیں لیتے، پڑھتے نہیں اس معاملے میں، نہ قرآن مجید کو نہ دین کی باتیں، ورنہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ بھئی یہ سب چیزیں بے حیائی کے کاموں میں آتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل کرنا، یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور اس میں جو مخلوق ہے، اور ساتوں زمین اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر کسی شخص کو ناحق قتل کرنے میں ملوث ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. اندازہ لگائیے، آج ہمارے یہاں صبح شام رات دن ایسے قتل ہو رہے ہیں کہ پوچھئے مت. اور یہ سب مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب یہ اقتدار کی جنگ، نہ جانے کیسا اقتدار ہے، کہاں جو ہے ہمیں لے کے جا رہا ہے، جہنم میں جائیں گے اقتدار لے کے. تو بہرحال اس طرح انسانوں کو مارنا قتل کرنا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سخت ممانعت فرمائی ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، تو اس کی سخت ترین ممانعت یہاں پر کی گئی ہے. اسی طرح یتیم کے مال کو کھانے کو منع کیا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. جو لوگ بیچ میں ملوث ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں اور اس عمل سے توبہ کریں، باز آ جائیں. اسی طرح فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، تم نے جو عہد و پیمان لوگوں سے کیے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح اوف الکیل، ناپ تول کر پورا پورا دو، اور کمی کوتاہی نہ کرو. تو بہرحال اس قسم کے احکام ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو صحیح صحیح بیان کی جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. جو بات زبان سے غلطی سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اسے نسیہ منسیہ فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ یا شرائے مغفرت شروع ہو چکا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.